رحمن الرحیم الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین سے. ابتدا میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کے رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن قسمت ایسی کھوٹی ہوئی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے بات سمجھنی کوئی نہیں. ہاں، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا اجر و ثواب ملنا ہے. پھر اللہ نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا جہاں اللہ کا پیغمبر آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اور اس تیسرے نے پہلے دو کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اور اللہ جس نے تمہیں جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کی تلقین کرتے ہیں، تم انہیں کیوں ان کی بات کا انکار کرتے ہو؟ تو قوم نے اسے مار ڈالا، شہید کر ڈالا. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور شہادت کے بعد جب اللہ نے اسے جنت کے بارہ خانے دیے تو وہ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو پتا چلتا اللہ نے میرے ساتھ کیا بڑھیا معاملہ فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عجیب آدمی ہے، جیتے بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی اپنے قوم کی خیر خواہی ہی چاہ رہا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے. سورج اور چاند کا یہ نظام، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، پہلے کوئی نہیں نکلتا، چاند بھی اپنے وقت سے تاخیر نہیں کرتا. یہ سارا نظام صدیوں سے چل رہا ہے جو اللہ کی قدرت کا شہکار ہے. پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، ایک چیخ کی بات ہے سارا نظام درم برم ہو جانا ہے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے باہر نکلیں گے، اور پھر معاشر کا میدان سجے گا. دنیا میں کھرے کھوٹے سبھی ہی اکٹھے ہیں، لیکن وہاں مجرموں سے کہا جائے گا آج یہاں سے الگ ہو جاؤ میرے پیارے لوگوں سے، اور ان کی صفیں الگ رگیں گی. اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے کیا تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم چاہتے تو ہدایت حاصل کر سکتے تھے؟ اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کے مختلف مناظر کا تذکرہ ہے کہ انسان کی تخلیق کس انداز میں ہوئی. وہی اللہ ہے جو دوبارہ مارنے کے بعد زندہ فرمائیں گے. یہ مختلف اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں. پھر سورہ صافات کے اندر فرشتوں کی قسمیں ہیں جو صفیں بنا کر سربدست دست بستہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، ان کا تذکرہ. اور قرآن مشرکین کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسی ہونی، ہم ہڈیاں بوسیدہ، ہماری ہڈیوں کا فضاؤں میں اڑ جانا. فرمایا اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ جب چاہے گا پھر اللہ تمہیں نئی زندگی عطا فرما دیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جنت اور جہنم میں جنتیوں کے جانے کے بعد وہاں مسیریوں پہ بیٹھے مشروبات کا پینا، پھلوں کا کھانا، اور آپس میں بہامی بے تکلفی کے گفتگو کا تذکرہ ہے. پھر ایک شخص وہاں جنت میں جانے والا اپنے ایک دوست کا تذکرہ کرے گا، اس کی یاد اسے آئے گی کہ وہ دنیا میں مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم کیسے نادان ہو، کہ تمہاری عقل میں یہ بات آتی کیسی ہے کہ مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کے بعد ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ایک نئی زندگی ہوگی. تو وہ جنتی کہے گا آج ذرا میں اس دوست کا حال تو دیکھوں، کہاں ہے وہ؟ جنت ہے، وہاں تو ہر خواہش پوری ہونی ہے. وہ جو اس کی نظر پڑے گی جہنم کے اندر، وہ جہنم کے بیچ و بیچ ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے میں اس کی باتوں میں نہ آیا، میں اس کی نظریات کا قائل نہ ہوا، اور میں اس کی اس عقل پرستی جو حقیقت میں جسے کہیں کہ کم بختی تھی، میں اس کی ان باتوں میں مجھے متاثر نہ ہوا. اللہ تیرا بڑا فضل ہے، آپ نے مجھے اس جہنم سے بچا دیا. وہ اس منظر نامے کا تذکرہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. کہت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہے، قوم مان رہی کوئی نہیں. ایک جشن کے موقع پہ قوم ساری کے ساری اپنے گھروں سے نکل کر، شہر سے باہر نکل کر دور جا نکلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے لے کر ہر ایک کے گردن، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے، بڑے اس کا جسے کہیں کہ ہتھیار اس کے کندھے پہ، جو بڑا بت تھا اس کے سر پہ اس کے کندھے پہ رکھ دیا. قوم آئی، بڑی شرمندہ ہوئی اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر کہ ایسے بتے جو اپنی مدد کوئی نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں عملاً دکھایا کہ یہ کرور کچھ نہیں سکتے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تمہارے یہ معبود ہیں، ان میں یہ بھی اتنی بھی طاقت کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو مصیبت سے، اپنے آپ کو اس ہلاکت سے بچا سکیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساری زندگی آزمائش اور قربانیوں سے ہوتی ہوئی اللہ نے انہیں امام بنایا ہے اور ایسی امامت کا مرتبہ عطا فرمایا دنیا کا ہر مذہب آپ کی طرف نسبت کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ اللہ نے ایسا بلند مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا عطا فرمایا، لیکن زندگی پوری کی پجبری آزمائش کے گھاٹیوں سے گزر کر آگے بڑھی ہے۔ اسی طرح کی ایک آزمائش آئی، اللہ کا تعالیٰ بہت ہی بڑی آزمائش تھی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ اپنے بیٹے کو، ایک ہی بیٹا جو پتہ نہیں کتنے ارمانوں کے بعد اور کتنی طویل مدت کے بعد مانگتے مانگتے ملا تھا، ابھی وہ انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس سے محبت اور انس پیدا ہوئی، اس سے جی خوش ہونے لگا، تو اللہ نے فرمایا اسے اپنے ہاتھوں سے، اسے چھری، اس کے گردن پہ چھری رکھو اور اسے ذبح کر دو۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹے کے سامنے عرض کیا، بیٹے یہ مجھے خواب آئی ہے اور اس طریقے سے تجھے ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر۔ باپ بھی عجیب ہے، بیٹا بھی بڑا ہی عجیب ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، لیکن پیچھے موڑ کے بھی ابراہیم نے نہیں کہا ابا اے اللہ یہ بھی کوئی حکم ہے، دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں یہ کوئی نہیں کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے۔ اپنی جان دینا آسان ہے، بیٹی کی جان اپنے ہاتھوں سے باپ کے لیے بڑی مشکل ہے، اس کی جان لینا بڑی مشکل ہے، لیکن ابراہیم اللہ کا سچا خلیل ہے، اللہ سے دوستی بڑی سچی ہے، پوچھا بھی کوئی نہیں کیوں آج تو مسلمان ذرا طبیعت کے خلاف کوئی اسلام کا حکم آ جائے، کہتے کیوں، اس کی لوجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی لوجک بتاؤ، جب تک مجھے لوجک نہیں آئے گی میں نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے اللہ کا حکم ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، پھر حاکم بھی ہے، جیسا چاہے حکم دے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کا ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت حکمت ہے، اور پھر سب سے بڑی بات حاکم ہے، جیسا مرضی حکم دے دے اس کی مرضی۔ آپ کے گھر کا نوکر کہے صاحب جی آپ کے کمرے کی سیٹنگ مجھے پسند نہیں ہے، میز یہاں ہونا چاہیے، پلنگ یہاں ہونا چاہیے، کرسیاں یہاں ہونی چاہیے، آپ کہیں گے میاں اپنے اوقات میں رہو، اپنے اوقات میں رہو، سیٹنگ تمہیں پسند نہیں آئی۔ تو اپنا گھر کا مالک کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، اور حاکموں کا حاکم کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے یوں کیوں کر دیا، ایسا کیوں کہا، لوجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اپنی اوقات دیکھ، مولا کی عظمت کو دیکھ، اس کی قدرت کو دیکھ۔ لیکن جب اللہ کی معرفت کوئی نہیں ہوتی، دل اللہ کی عظمت اور محبت سے خالی ہوتے ہیں، تو پھر زبانوں پر کیوں کا سوال آتا ہے، کیوں کا سوال آتا ہے، پھر عقل پرستی کے یہ گھوڑے دوڑاتا ہے اور گڑھے میں اور ہلاکت میں گرتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ لوجک پوچھی، نہ فلسفہ پوچھا، نہ کیوں کہا، بیٹے کو کہا بیٹے تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا اللہ کا حکم آیا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹے سے رائے اس لیے نہیں پوچھے کہ انکار کر دے گا تو اللہ کا حکم موقوف کر دیں گے، ہے نا، اس لیے نہیں پوچھا، اس لیے پوچھا دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا نمک حلال، میرا لقمہ حلال، اور میرا پاکیزہ خون، اور میرے گھر کی پاکیزہ تربیت کا میرے بیٹے پہ اثر کتنا ہے، میرے لقمہ حلال کا اور میری پاکیزہ گھر کے ماحول کا اور پاکیزہ تربیت کا میری اولاد پہ اثر کتنا ہے، بیٹا کہتا کیا ہے؟ بیٹا بھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے صلب اور نسب سے محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ نے آنا تھا، ایسی بنیاد، دیکھو نا ابتدا کیسی ہے، قربانی سے، پھر محمد الرسول اللہ اسی نسب سے۔ اللہ قربانی ضائع نہیں کیا کرتا، اللہ اپنے راستے کی قربانی ضائع نہیں کرتا، اس کی نسل میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، کس کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے، جس سے مردہ دلوں کو ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے، کتنے لوگ اس قربانی کے بدولت جہنم کے راستے سے جنت میں چلے جاتے ہیں، اللہ قربانی ضائع نہیں کرتا. بیٹا نے کہا ابا جلدی کیجئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، اور یہ زمین و آسمان نے عجیب منظر دیکھا ہے، چھری تیز ہو رہی ہے، بیٹے کو سجایا جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے. اور منا کے وادی میں لے گئے، اما سے دور لے گئے منا کے وادی میں لے گئے. جب وہاں راستے میں لے کے جا رہا ہے، شیطان آتا ہے اسماعیل کے سامنے، جانتے ہو تیرا ابا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو اسماعیل ابا سے کہتا، ابا یہ شیطان مجھے یہ کہہ رہا ہے، کنکریاں مارتے ہیں، 7 کنکریاں ماری، آگے بڑھے، پھر شیطان آیا، جانتا ہے اسماعیل تیرے ابا تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، پھر کنکریاں ماری حضرت ابراہیم نے، پھر آگے بڑھے، پھر شیطان کھڑا ہوا راستہ روکنے کے لیے، پھر کنکریاں ماری. اللہ کو ابراہیم اسماعیل کا یہ عمل اتنا پسند آیا، حاجیوں سے کہا تیرا حج کوئی نہیں قبول کرنا جب تک کہ تو شیطان کو اسی انداز پہ کنکریاں نہیں مارے گا. یہ وہ منا کی وادی ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام قربان ہونے کے لیے، اسماعیل اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے اور چھری تیز کر رہے. چھری اسماعیل کہنے لگے، ابا ایک کام کر لینے، میرا جس لباس کو ذرا سمیٹ لینا اور مجھے منہ کے بل لٹانا، میرے لباس کو ذرا سنبھال لینا، لپیٹ لینا، اکٹھا کر لینا اور مجھے منہ کے بل لٹا دینا، کیونکہ اس لیے کہ میرا اب میرے کپڑے چھینٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں ہلے، جسم حرکت کرے، کپڑوں پہ چھینٹے پڑے، میری ماں کو کہیں دکھ اور تکلیف نہ ہو، اور آپ پیشانی کے بل مجھے منہ کے بل لٹانا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میری نظریں آپ پر، آپ کی نظریں میرے چہرے پر، تو پدری شفقت اور پیار کہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہونے دے، رکاوٹ نہ بن جائے، اس لیے آپ مجھے منہ کے بل لٹانا تاکہ آپ کے لیے ذبح کرنا آسان ہو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبح ہونے کے لیے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کرنے کے لیے اپنی پوری قوت کے ساتھ چھری چلا رہے، اللہ 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 کے فرشتے کہہ رہے، اللہ تیرا یہ خلیل کیا کر رہا ہے اور کیسی قربانی پیش کر رہا ہے. فرمایا جاؤ جلدی جاؤ، ایک جنت سے بشرا جسے کہیں گے دمبا لے جاؤ، اور اسماعیل کو ہٹاؤ، اسے رکھ دو چھری کے نیچے. وفدیناہ بذبح عظیم، جب آنکھیں کھولی کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو اسماعیل کے بجائے دمبا ذبح کیا ہے. اللہ کہتا ہے ابراہیم تو بڑا سچا ہے، قد صدقت، تو بڑا سچا ہے، اور تیرا تجھے ہم نے اس کا اس یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن تو اس امتحان میں پاس ہو گیا ہے. اور اللہ رب العزت نیکوکاروں کو ایسا ہی بڑیا بدلہ دیا کرتا ہے. یوں یہ قربانی کا تذکرہ ابراہیم اسماعیل کا ہے، اور پھر اللہ نے دونوں کو عجیب و غریب مرتبہ، ساری انسانیت کا امام اور ایسا مرتبہ اور منصب عطا فرمایا. پھر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اس قوم کی بربادی کا تذکرہ، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں. پھر قوم اللہ کی طرف روئی دھوئی، آیا ہوا عذاب قوم یونس کا ٹل گیا، اس کا تذکرہ مچھلی نے. پھر کچھ عرصے کے بعد میزبانی کی، مہمانی کی، حضرت یونس کو جا کے صحرا سمندر کے کنارے پہ جا کے ڈال دیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مشرکین مکہ کی جسے کہیں کہ مذمت کی گئی، کیسے نادان ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیسی یہ نادان ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا نہ بیٹی، وہ اکیلا ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی، آپ صبر کیجئے، ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے، اللہ کے پیاروں کی مدد اور نصرت ہوگی، آپ صبر کیجئے. انہیں بھی گئی، تم بھی صبر کیجئے، اللہ ان قریب فیصلہ کرنے والے، اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، مبرہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. سورہ سات کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ. پھر وہی گھسے پیٹے مشرکین کے سوالات، اعتراضات کے ہڈیاں بوسیدہ، پھر زندگی کیسی، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ تو ہو کے رہنا ہے. پھر قوم عاد، قوم ثبوت اور مختلف قومی ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے رسول کی تکذیب کی، اور پھر اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا. پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر معمولی آواز، پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے تھے آپ کی آواز سننے کے لیے، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کا کلام اور اللہ کی مناجات کر رہے، ایسا منظر تھا. آدھا دن عبادت کرتے، آدھی رات عبادت کرتے، آدھے رات آرام کیا کرتے تھے، خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کا تذکرہ، ایک فیصلہ آیا اور فیصلے میں کچھ تسامح ہو گیا، اس کا تذکرہ پھر اللہ نے اپنے نبی کی ہم کو تنبیہ فرمائی. اللہ اپنے پیاروں کو فوراً رہنمائی فرماتے ہیں, اسی طرح یہاں رہنمائی فرمائی. پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر معمولی سلطنت, اللہ ایسی سلطنت دے کسی کی بھی نہ ہو. پھر اللہ نے واقعتاً ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دی, لیکن تکبر کوئی نہیں, غرور کوئی نہیں, عاجزی ہے, انکساری ہے, شکر کی زندگی ہے. پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل زندگی آزمائش میں گزری, بیماری میں گزری, اولاد بھی مر گئی, اپنوں نے بھی چھوڑ دیا, جسم سارا جیسے کہیں کہ بیماری سے متاثر ہو گیا, لیکن یہ ایوب ہے, اس نے اپنا مزاج نہ بدلا, نہ صبر چھوڑا, نہ شکر چھوڑا, نہ اللہ کی اطاعت چھوڑی, نہ مولا کا در چھوڑا, نہ سجدے چھوڑے, نہ قیام چھوڑے, نہ مولا سے مانگنا چھوڑ دیا, اپنا زندگی کا انداز نہیں بدلا. آزمائش اتنی بڑی, نہ صبر چھوٹا, نہ شکر بڑا. اللہ کہتا ہے بڑا ہی پیارا بندہ ہے میرا. اتنی بڑی آزمائش, 14-15 سال تک بیماری میں رہے, لیکن مجالے اپنی طبیعت بدلی, مزاج بدلا, رب کا در چھوڑا, اس کے سجدے چھوڑے, اس سے مانگنا چھوڑا. فرمایا نعم العبد, بڑا ہی پیارا بندہ ہے میرا, اور بس میری طرف ہی رجوع کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے عزیزو, آزمائش میں بھی اللہ آزماتا ہے, اور پھر اس کے ذریعے اللہ بہت بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. یہی معاملہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. پھر مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے, جنت کے بالا خانے ہیں, وہاں اہل جنت تکیے لگائے ہوئی, آپس میں محفل اور سجی ہوئی, جسے کہیں کہ شراب چل رہی, جسے کہیں کہ مشروبات چل رہے, جنت کا منظر نامہ ہے. پھر جہنم کا تذکرہ ہے, جہنم, جہنم میں جائیں گے, ہل آنے والے کو کوسیں گے, اپنے پیروکار, اپنے مقتداؤں پر برسیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پیدائش کا تذکرہ, شیطان کی روح گردانی اور اس کی سجدہ نہ کرنا, پھر اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملنا, لیکن اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ تنزیل ہے, قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے, اور انسان کی ابتدائی تخلیق کس طریقے سے, نطفے سے, پھر گوشت, پھر ہڈیاں, اور پھر انسانی ڈھانچہ, اور پھر اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی. اور یہ مشرک ہے مصیبت کی گھڑی میں, تو جب سارے بت اس کے نظروں سے اوجل ہوتے ہیں, سب بے بس ہوتے ہیں, اللہ کو پکارتا ہے. جب اللہ مصیبت سے نجات دیتا ہے, یوں گزرتا ہے جیسے اس نے اللہ کو یاد ہی کوئی نہیں کیا. فرمایا وہ جو راتوں کو کھڑا ہو, آخرت سے ڈرتا ہو, کیا وہ اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک فسادی ہے, ایک اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے, کیا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں؟ فرمایا ایسا کوئی نہیں. فرمایا جو تقوی کی زندگی گزار کرتے ہیں, نیکی کی زندگی, ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. آپ کہہ دیجئے میں ایک خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, اللہ کے پیارے جنہیں اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے. فرمایا وہ دین کی بات توجہ سے سنتے ہیں, پھر جو سنتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, یہی حقیقت میں عقل مند لوگ ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اس کے لیے ایمان اسلام کے روشنی پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اللہ نے ایک شرک کی مثال دی, ایک وہ غلام ہے جس کے بہت سارے آقا ہوں, اور ہر آقا بڑا ضدی ہے, اور ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے. بتاؤ کس غلام کو اطمینان زیادہ ہوگا؟ ایک کی مانا آسان ہے یا بہت ساری کو ماننا آسان ہے؟ تو ایک کی مانا آسان ہے. جنہوں نے بہت سارے خدا پال رکھے ہیں, وہ کس کس کو راضی کریں؟ اس مسلمان کے لیے, ایمان والے کے لیے آسان ہے جسے ایک اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ تو اس زمانے کا مشرک تھا. آج بھی مسلمان نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے بت پال رکھے ہیں, اسے بھی راضی کرنا ہے, اسے بھی راضی کرنا ہے, اسے بھی خوش رکھنا ہے, اس کا کہنا بھی ماننا ہے, اور سب کو مانتا ہے, کہاں کوئی راضی ہوتا ہے؟ فرمایا ایمان والا تو اس ایک اللہ کو راضی کرتا ہے, اور اس کی رضا کی خاطر سب کو راضی کرتا ہے, اس کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کرتا, بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے سب کو راضی کرتا ہے. تو ایک خدا بہتر ہے یا بہت سارے معبود؟ پھر اللہ نے فرمایا کفار کہا کرتے تھے یہ شخص مر جائے گا, اس کی نسل ہی کوئی نہیں, اولاد ہی کوئی نہیں, جب نسل کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں, دین ہی مٹ جائے گا. فرمایا آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے, یہ بھی تو مر جائیں گے, یہ بھی مر جائیں گے. ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جہاں اللہ تمہارا جھگڑے کا فیصلہ فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.